श्री बनारस को नाम से खिताब दे रहा हूँ कि आप तशरीफ ले आए और अपने वाज हकला से हमारे कुलों को मुनव्वर फरमाए।
खुतबे मसनूना के बाद قرآن کریم کی آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ارادہ ہے کہ اسی آیت پر آج گفتگو کی جائے. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ اور مطلب آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. یہ ایک تجربے کی بات ہے، عام مشاہدے کی بات ہے کہ انسان خطرے کے آنے کے پہلے ہی احتیاطی قدم اٹھاتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بائک چلا رہا، اچانک اس کے سامنے بورڈ پر یہ نظر آیا کہ یہاں ایک اندھا موڑ ہے. اب وہ نوجوان جو 60 کی اور 70 کی اسپیڈ سے بائک چلا رہا ہے، ابھی موڑ آیا نہیں ہے، موڑ کے بارے میں اس نے ایک وارننگ دیکھی، اچانک اس کی اسپیڈ سلو ہو جاتی، آٹومیٹک اس کا پیر جو ہے وہ بریک کی طرف چلا جاتا ہے، گیئر اپنے آپ پیچھے کی طرف آنے لگتے ہیں اور گاڑی کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ آگے خطرہ ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں، پتا نہیں مبارک پور کا کیا حال ہے آج کل، بنارس میں بائک وغیرہ کی چیکنگ بہت زبردست چل رہی ہے. بائک لے کر آپ نکلے، پتہ لگا ادھر چیکنگ ہو رہی ہے. اب نئی سڑک سے آپ جا رہے ہیں، پتہ لگا گودولیا پر چیکنگ ہو رہی ہے. اب بائک چلانے والے کو اگر کسی نے بتا دیا کہ گودولیا پر چیکنگ ہو رہی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں ہیلمٹ نہیں پہنے ہوئی ہوں، تو وہ کوشش کرے گا کہ کوئی اور راستے سے نکل جائے، گودولیا جانا نہ پڑے. وہاں دو مشتنڈے موجود ہوں گے، ان کو 200-500 روپیہ دینا پڑے گا. یعنی انسان کی عادت ہے کہ خطرہ آنے کے بعد تو انسان اس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرتا ہی ہے، اگر اس کو خطرے کے بارے میں معلوم ہو جائے تو بھی الرٹ ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خطرے کے بارے میں کسی ایسے انسان نے بتایا ہے جس کی بات پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی ہم احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں اعلان تو ہو رہا ہے، فلاں آدمی بتا تو رہا ہے، ہمیں بچنا چاہیے. اب یہ چیز آپ اپنے دماغ میں رکھیے. اور اب قرآن کریم کی جو آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، ذرا اس کو غور سے سنیں.
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ.
ہمارے علماء بیٹھے ہیں، جہنم کے لیے عربی زبان میں قرآن کریم میں نار کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا، لیکن زیادہ تر جگہ قرآن کریم میں جہنم کے لیے نار کا لفظ معرفہ استعمال ہوا، ان نار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن یہاں نکرہ استعمال ہوا، ہمارے علماء جانتے ہیں کہ نکرہ کیوں استعمال ہوا.
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ. وقودہا الناس والحجارہ، جو پٹرول سے، کیروسین سے، ڈیزل سے، کوئلے سے نہیں جلے گی. وقودہا الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے.
وہ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی. اتنا ہی بتا دیا تو کافی تھا، جہنم کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا، لیکن اس میں مزید ایک اور چیز جڑ گئی.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یاتون اللہ،
جہنم کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہیں، اللہ نے جہنم کی نگرانی کرنے کے لیے جن فرشتوں کو متعین کیا ہے وہ فرشتے بھی بڑے سخت قسم کے، غلاظ شداد بڑے سخت مزاج ہیں، وہ کوئی نرمی برتنے والے، وہ کوئی ڈھیل دینے والے نہیں ہے. لا یاتون اللہ ما امرہم
جہنم کی نگرانی کرنے والے جہنم کے جو داروغہ ہیں وہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اللہ نے جتنا آرڈر دیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں.
اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سنا, اس میں شروعات کی جا رہی ہے اے ایمان والوں, یہ کہہ کر بات کیوں کہیں گے؟ ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات کو کیوں شروع کیا گیا؟ ہمارا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیں یاد کرایا گیا.
یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو,
اے وہ لوگو جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہو,
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہو, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو, جو رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو, تمہارا اللہ تم کو خبر دے رہا ہے, تمہارا رب تم کو وارننگ دے رہا ہے, تمہارا رب تم کو ڈرا رہا ہے.
ہمیں کوئی جھوٹا آدمی بھی خبر دیتا ہے سامنے خطرہ ہے, ہم احتیاط کرتے ہیں, ہم بچتے ہیں. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں.
وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا,
اللہ سے بڑھ کے سچی کسی کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کو کہہ رہا ہے, خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ.
جہنم,
یہ جو جہنم کی آگ ہے, قرآن کریم میں اس کے الگ الگ نام آئے. کہیں کہا گیا نار حامی, بھڑکنے والی, کہیں کہا گیا نار تلظی, شعلہ اجلنے والی, کہیں کہا گیا نار موقدہ, دہکتی ہوئی آگ, کہیں کہا گیا نار اللہ الموقدہ التی تطلعوا علی الافئدہ, یہ آگ اللہ کی بھڑکائی ہوئی ہے, یہ دلوں تک پہنچے گی. کہیں کہا گیا
لواحۃ للبشر,
یہ چمڑی کو جلا دے گی, چمڑی کو جھلسا دے گی. مجھے ایک بات کا جواب دیجیے, آپ کا بچہ دنیا کی آگ میں اگر جا رہا ہو اور آپ کی نظروں کے سامنے, آپ ایک بات, میں ایک باپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک ماں سے پوچھ رہا ہوں, اپنے بچے کو ہم دنیا کی آگ میں جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے, ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے, چاہے ہمیں ہی جلنا کیوں نہ پڑ جائے, چاہے ہمیں ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے.
میرے بھائی ذرا غور کرو,
اس دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دنیا کی آگ کی گرمی اور جہنم کی آگ کی گرمی میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے, کوئی مقارنہ, کوئی مقابلہ, کوئی تلنا ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ.
مبارک پور کے لوگوں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کہ کامیاب کون انسان ہے؟ آپ کہیں گے کامیاب وہ ہے جس کی آمدنی اچھی ہو, گھر بار اچھا ہو, رہنے سہنے کے لیے معقول گھر ہو, روزی روٹی کا معقول انتظام ہے, کہ لگژری لائف ایک اچھی لائف گزر رہی ہو. مگر ٹھیک ہے, یہ بھی کامیابی ہے, لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے, یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. یہ کامیابی آپ کو دنیا کی زندگی میں کام دے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کسی اور چیز کو بتایا ہے. ذرا اٹھاؤ قرآن کریم, ذرا اٹھاؤ سورہ آل عمران, اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ,
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا, جس کو جنت میں ڈال دیا گیا, وہ کامیاب ہے. کامیاب وہی انسان ہے جس کو جہنم میں ڈالے جانے سے بچا لیا گیا, جس کو جنت میں ڈال دیا گیا, جہنم سے بچ گئے کامیاب. سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا, اس کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں؟ ابھی تو جہنم ہم نے دیکھی نہیں. بھائی ہمارا بچہ آگ میں جا رہا ہے, अब हमने देखा तो हम उसको रोकेंगे? जहन्नम को तो किसी ने देखा ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा हम या हमारे घर वाले जहन्नम की आग में जा रहे और हमको बचाएं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने बताते हैं इसका मतलब, इसका मतलब क्या है कि जहन्नम में जाने से अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ।
हजरत अली कहते हैं अल्लमूहुम वअद्दबूहुम, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब ये कि अपने घर वालों को दीन की तालीम दो, उनको अदब सिखाओ, उनको इस्लामी तौर तरीका सिखाओ, उनको उठने का जो मसनून तरीका है, बैठने का जो मसनून तरीका है, नमाज का जो तरीका है, जो जिंदगी के तमाम शोबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वो तरीका उनको सिखाओ। अल्लमूहुम वअद्दबूहुम, उनको इल्म सिखाओ, उनको अदब सिखाओ।
और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि अपने आप को और अपने घर वालों को अल्लाह से डरने की आदत डालो, खुद अपने अंदर अल्लाह से डरने की आदत डालो और अपने घर वालों को के अंदर अल्लाह का डर पैदा करो। अभी हमारे फजीलतुल शेख मौलाना हाफिज़ुर रहमान साहब ने वो हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि जहन्नम जन्नत में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा अमल होगा जिसकी वजह से लोग जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तक्वल्लाही व हुस्नुल खुल्की, अल्लाह का डर और अच्छे अमल। अच्छा एक सवाल, ये क्यों कहा गया कि अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, पहले अपने आप को क्यों कहा गया? इस्लाम ये तालीम नहीं देता के खुद रा फजीहत दीगरे रा नसीहत, दूसरों को नसीहत करो और अपने आप को भूल जाओ, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता।
इस्लाम इसकी तालीम देता है कि अगर तुम अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करते हो तो पहले तुम खुद नमाज के पाबंद बनो, तो अपने बच्चे को अगर गलत रास्ते की तरफ जाने से रोकते हो तो पहले अपने आप को बाकिरदार बनाओ। तुम अगर अपनी बेटी को इस्लामी पर्दा करने की तरकीब करती हो तो पहले तुम खुद इस्लामी शर्म हाया कर पैदा बनो।
इस्लाम हमें इसकी तालीम नहीं देता, हम दूसरों को नसीहत करें और अपने आप को भूल जाएं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को खिताब करते हुए बनी इसराइल को खिताब करते हुए फरमाया अतअमुरून अन्नास बिलजुर व तनसून अनफुसकुम व अंतुम तत्लून अलकिताब, ऐ बनी इसराइल के लोगों, तुम लोगों को तालीम देते हो, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो। जरा मेरे नबी को देखो, मेरे नबी की सीरत का ये सबसे इम्तियाजी पहलू है।
मेरे नबी पाक की सीरत जब उठाकर देखो, मेरे नबी ने अपनी उम्मत को जितना करने का हुक्म दिया उस पर सबसे पहले खुद और सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
मेरे नबी लीडर भी हैं, मेरे नबी फौज के कमांडर भी हैं, मेरे नबी एक मुरब्बी भी हैं, मेरे नबी एक रहनुमा भी हैं, लेकिन मेरे प्यारे नबी ने सहाबे किराम के साथ कदम से कदम मिलाकर मस्जिद नबवी की तामीर का मसला आया। मेरे नबी भी सहाबा के साथ पत्थर डालकर मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। जंग खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही है, सहाबे किराम खंदक खोद रहे हैं, खंदक खोदते खोदते अचानक एक पत्थर आ जाता है, सहाबे किराम से वो पत्थर हट नहीं रहा है, सहाबे किराम से वो पत्थर हिल नहीं रहा है, सहाबे किराम अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अरे अल्लाह के नबी एक पत्थर आ गया है खंदक के रास्ते में, वो पत्थर हमसे हिल भी नहीं रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ये नहीं कहते कि फला को बुलाओ फला को बुलाओ, अल्लाह के प्यारे नबी हथौड़ा उठाते हैं, पत्थर के पास जाते हैं और आप जब हथौड़े से पत्थर को मारते हैं, हदीस अल्फाज में सही बुखारी की रिवायत है, वो पत्थर चूर चूर हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, सहाबे किराम का रास्ता क्लियर हो जाता है। हजरत जाबिर कहते हैं तीन दिन से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, हमने भी नहीं खाया, हमारे नबी ने भी नहीं खाया। अल्लाह सलाम उस नबी पर, दरूद उस नबी पर जिसने अपनी उम्मत की के लिए एक पर पत्थर नहीं मांगा। पाके भी सही है, भूख की और तकलीफ की बर्दाश्त, भूख और तकलीफ, भूख और प्यास की तकलीफ भी सही है। हजरत जाबिर कहते तीन दिन से मैंने भी खाना नहीं खाया, तीन दिन से मेरे नबी ने भी खाना नहीं खाया।
مگر جابر کی محبت رسول دیکھو,
جابر تو اپنی بھوک گوارا ہے, نبی کے چہرے پر تین دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری کے جو اثرات دیکھے, جابر کہتے ہیں مجھے صبر نہیں ہوا, میں گھر آیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ دیکھا ہے, بھوک اور پیاس کی شدت سے مجھے صبر نہیں ہوا, تمہارے پاس جو بھی کھانے کا ہو تم مجھے بتاؤ. بیوی نے کہا تھوڑا سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, بکری ذبح کرو اور آٹا تیار کرو, روٹی تیار کرو. یہ آئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی آپ میرے گھر چلیں, آپ کی اور دو چار صحابہ کی دعوت ہے میرے گھر, آپ کھانا کھا لیں. لمبی روایت ہے, میں پوری روایت آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا, بتانا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ تین دن تک بھوکے رہے, اور اس طریقے کی مثالوں سے سیرت بھری پڑی ہے. اسی لیے میرے نبی کو انسانیت سے بڑا پیار تھا, میرے نبی نے گنہگاروں سے بھی نفرت کرنے کی تعلیم نہیں دی. آج یہ جو دنیا میں اسلام کے نام پر ادھر بم بلاسٹ کر دیا, ادھر بم بلاسٹ کر دیا, میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے نبی سے اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. اسلام ظلم کے جواب میں بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا, کہ جائے کہ اسلام یہ کہے کہ کسی بے قصور کی ہتیا کرو. اللہ کے نبی پر بات کریں, بخاری کی روایت ہے, ذرا اس حدیث پر غور کرو کہ اللہ کے پیارے نبی کو کتنی محبت ہے انسانیت سے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا, اے لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کوئی آگ جلائے, استوقد نارا کوئی آگ جلائے, فلما اضاءت جب آگ جلا دی جائے, جعل الفراج وهذه الدواب التي في النار يطعن فيها, تو یہ جو آگ کے آس پاس جو پتنگے گھوما کرتے ہیں, جو پروانے گھوما کرتے ہیں, وہ آگ میں جانے لگے, فجعل يحجزهن, وہ آدمی ان کو روکنے لگا, ان پتنگوں کو ان پروانوں کو آگ میں ڈالنے سے روکنے لگا, لیکن وہ پتنگے وہ پروانے آگ میں یہ جاننے کے باوجود کہ اس آگ میں وہ جل کر مر جائیں گے, وہ بار بار اس کے روکنے کے باوجود بھی اس آگ میں جا رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں, میں بھی تمہارے اس انسان کی طرح ہوں, میں تو تمہارے کندھے پکڑ پکڑ کے, تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں. حلوان النار حلوان النار, جہنم میں نہیں جانا جہنم میں نہیں جانا. وانتم تقتحمون فیہا, لیکن تم میری بات کو سن ہی نہیں رہے ہو, تم جہنم میں جائے جا رہے ہو, چلے جا رہے ہو. اللہ اکبر, ہمیں وہ نبی ملے ہیں جنہوں نے انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسٹرگل کیا. میرا موضوع نہیں ہے سیرت طیبہ, ورنہ اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کے واقعات اگر بیان کیے جائیں میرے بھائیوں آنکھوں سے آنسو آ جائیں کہ کیسی کیسی تکلیفیں میرے نبی نے برداشت. ابو جہل ایمان نہیں لا رہا ہے, ابو لہب ایمان نہیں لا رہا ہے, میرے نبی کے کلیجے کو تکلیف پہنچ رہی ہے. کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے, میرے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے کہ یہ میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لا رہا ہے, کیا میرے اندر کوئی کمی.
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی, اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں.
میرے نبی اپنی جان کی آخری حد تک. مکہ والے ایمان نہیں لا رہے, چلو کوئی بات نہیں, میرے نبی کبھی تھکے نہیں, کبھی مایوس نہیں ہوئے, کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ والوں سے مایوس ہو گئے, آپ نے مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف کا سفر کیا. اور ہمارے علماء جانتے ہیں, اور آپ کے اسی مبارک پور کی سرزمین کے سپوت علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کی رہی کوئی مکتوم آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ طائف کا یہ سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل طے کیا. پیدل, مکہ والوں کو خبر نہ ہو اس مقصد کے لیے آپ نے غالباً حضرت بلال کو اپنے ساتھ لیا اور پیدل آپ نے 100 کلومیٹر تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر کا لفظ آیا ہے اتنا لمبا سفر آپ نے طے کیا. وہاں پہنچے وہاں بھی کسی نے آپ کے گلے میں مالا نہیں پہنایا, کسی نے آپ کا استقبال نہیں کیا. آپ طائف پہنچے, بڑے بڑے چودھریوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی, انہوں نے مذاق اڑایا کہ اچھا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا, تو نہیں ملے, تمہیں کو نبی بنا لیا. انہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا. میرے نبی پھر بھی مایوس نہیں. تقریباً ایک ہفتہ تک آپ طائف میں رہے, طائف والوں کو اپنی نبوت کی تبلیغ کرتے رہے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے رہے, لیکن کوئی ایمان نہیں لائے.
یا اللہ کے پیارے نبیوں سے مایوس ہو گئے, طائف چھوڑ کر آپ جانے لگے, تو ان بدماشوں نے, ان باشوں نے, ان بدبختوں نے میرے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دیا. میرے نبی طائف سے نکل رہے اور طائف کے دونوں طرف سے میرے پیارے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے. اس میں پتھر برسائے گئے مصری انسانیت کے اوپر, کہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی کے قدموں میں خون جم گیا, آپ کے پیروں سے خون رکر انقلاب کے جوتوں میں جم گیا, آپ کو دوڑ کر اپنی جان بچانی پڑی. آپ نے طائف سے تقریباً 3 کلومیٹر باہر ایک باغ میں جا کر پناہ لی. تو میرے نبی کی سیرت ایسی تھی, میرے نبی نے جس بات کا حکم دیا اس پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا. تو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچا, اچھا اس کے بعد کس کو بچاؤ؟ اپنے اہل کو بچاؤ. یہ اہل کس کو بولتے ہیں؟ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل بیوی کو بھی بولتے ہیں, وائف کو بھی اہل بولتے ہیں. قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. سورہ طہٰ اٹھاؤ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, اچانک انہوں نے ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو اپنے اہل سے کہا کہ رک جاؤ, میں نے آگ دیکھی ہے, میں تمہارے لیے آگ لے کر آتا ہوں. اپنے اہل سے کہا, یعنی اپنی بیوی سے کہا. اہل کا لفظ فیملی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بال بچوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا, وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے ایوب کو اور ان کے گھر والوں کو کرب عظیم سے, بڑی تکلیف سے بچایا.
اہل کا لفظ بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت نوح نے فرمایا,
اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي وَإِنَّ بَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ, اے اللہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور اے اللہ تیرا وعدہ برحق ہے, تو سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے.
اللہ نے جواب دیا, یا نوح انہ لیک من اہلک,
اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, تو مومن ہے, تیرا بیٹا کافر ہے, تو اللہ والا ہے, تیرا بیٹا اللہ کے راستے کے خلاف جا رہا ہے, اسلام کے خلاف جا رہا ہے,
اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے, تیری فیملی میں سے نہیں. اور اہل کا لفظ بھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی,
وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي,
اے اللہ میرے اہل میں سے مجھے ایک وزیر عطا فرما, ایک مددگار عطا فرما, ہارون اخی, میرے بھائی ہارون. تو پتا چلا کہ اہل بیوی کو بھی بولتے ہیں, اہل فیملی کو بھی بولتے ہیں, اہل بیٹے کو بھی بولتے ہیں, اہل بھائی کو بھی بولتے ہیں. اب قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہوا
کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو, یعنی اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے بھائی کو, اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ.
سوال یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ گئے تو کافی تھا, یہ کیا ضرورت ہے بچوں کو بچائیں, بیوی کو بچائیں, بیٹے کو بچائیں, ان کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی چنتا کریں نا. نہیں, یہی تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی انسان اکیلا رہتا ہے کیا؟ ہر انسان رشتوں میں گھرا ہے, کوئی کسی کا باپ ہے, کوئی کسی کا بیٹا ہے, کوئی کسی کا دادا ہے, کوئی کسی کا داماد ہے, کوئی کسی کا سسر ہے, کوئی سسرالی رشتہ ہے, کوئی ننیہالی رشتہ ہے, کوئی دریالی رشتہ ہے, ہم رشتوں سے گھرے ہیں. اور ہم جہاں تک ممکن ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا بھلا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کا, اپنے خاندان کا بھلا چاہتے ہیں. اور انسان اپنے رشتہ داروں سے اپنی بات منوا لیتا ہے, کبھی پیار سے منوا لیتا ہے, کبھی سختی سے منوا لیتا ہے.
اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اے ایمان والو, جہنم کی آگ سے صرف تم نے اپنے آپ کو بچا لینا کافی نہیں ہے, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو بھی بچانا ضروری ہے, کیونکہ وہ تمہارے قریبی ہیں, ان سے تمہارا رشتہ ہے, ان سے تمہارا تعلق ہے.
ایک بات بولوں, باپ سے محبت, اولاد سے محبت, بیوی سے محبت, خاندان سے محبت, یہ سب چیز تو نیچرل ہے نا, ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. لیکن اگر یہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے, میرے جملے پر غور کیجیے گا, اگر باپ کی محبت, اولاد کی محبت, بیوی کی محبت, بیٹی بیٹے کی محبت یا مال کی محبت, اگر یہ ساری محبتیں
اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائیں,
یہ محبتیں اس قدر بڑھ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہم چھری چلا دیں, تو ہمیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اور اس کی دلیل قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اٹھا کر, سورہ توبہ آیت نمبر 24, اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا.
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشونها ومساکن
اللہ نے 8 چیزوں کا ذکر کیا.
اگر تمہیں اپنے باپوں سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے خاندان سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے مال سے محبت ہے, اگر تمہیں اپنے بزنس سے محبت ہے,
اگر تمہیں اپنے گھر سے, اپنے جائیداد سے, اپنی پراپرٹی سے محبت ہے,
تو اللہ فرما رہا ہے محبت میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر یہ محبت احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے, اللہ کے رسول سے زیادہ ہو جائے, اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو.
یہ زلزلے, یہ طوفان, یہ بارش کا نہ ہونا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی وجہ سے کوئی اپنی اولاد کی محبت میں حرام کھا رہا ہے, کوئی اپنی بیوی کی محبت میں شریعت کا گلا گھونٹ رہا ہے, کوئی مال کی محبت میں حلال اور حرام کو بھولے ہوئے, کہیں ایسا تو نہیں. ذرا تصور کرو,
قیامت کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا نام اعمال کو دے رہا ہوگا, جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب, جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام.
ذرا دائیں ہاتھ والوں کا حال بھی سن لو,
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا,
اس کا حساب بڑا آسان لیا جائے گا,
وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا,
اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر آئے گا, دیکھو میں کامیاب ہو گیا, میں پاس ہو گیا. یہ کون ہوگا جس نے دنیا میں اپنے گھر والوں کو ٹائٹ کیا تھا, ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی, یہ تو کامیاب ہو جائے گا, اور جو ناکام ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جس کا نام ہے اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا, بائیں ہاتھ نہیں دیا جائے گا لیکن پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا, پسو پر یدعو ثبورا, وہ موت کو یاد کرے گا, وہ اپنی ہلاکت کو یاد کرے گا, ویصلی سعیرا, وہ جہنم میں جائے گا, انہ کان فی اہلہ مسرورا, دنیا میں اپنے بال بچوں کے ساتھ وہ مست رہا کرتا تھا,
اس کو جنت میں جانے کی فکر نہیں تھی, اس کو جہنم سے بچنے کی فکر نہیں تھی,
وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں مست تھا. قو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کیا. اچھا یہی حکم ہمارے نبی کو بھی ملا. ہمارے نبی کو جب نبوت ملی تو ابتدائی وحی میں ایک وحی یہ بھی تھی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے پیارے نبی اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ. مسلم شریف کی حدیث سے
جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتے داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سارے خاندان والوں کو, سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا, سارے کے سارے لوگ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہہ رہے ہیں,
یا بنی کعب بن لوئی, اے میرے خاندان کے لوگوں, اے کعب بن لوئی کی اولاد کے لوگوں, انقذوا انفسکم من النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یا بنی کعب, یا بنی کعب بن مرہ, انقذوا انفسکم من النار, اے کعب بن مرہ کی اولاد کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یا بنی عبد مناف, اے عبد مناف کے خاندان کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے بنی ہاشم کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اے میری بیٹی فاطمہ, یا فاطمہ انقذی نفسک من النار, اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا, میں اللہ کے مقابلے میں, میں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں تمہارے لیے کوئی طاقت نہیں رکھتا. غیر ان لکم رحیمن ابو اللہ بلا لہا, ہاں تم سے جو رشتہ داری ہے, جو رشتہ ناتا ہے وہ میں نبھاؤں گا, لیکن جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا معاملہ ہے, تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, میں تمہیں نہیں بچاؤں گا. یہ میرے نبی اعلان فرما رہے ہیں, مسلم شریف کی حدیث کتاب الایمان کی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دین کی تعلیم دی تو اپنے گھر والوں کو کبھی بھی نظر انداز مت کرنا. اب ہم لوگ جلسے میں آتے ہیں, تقریر سنتے ہیں, گھر میں عورتیں نہیں سنتی, ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جہنم سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے. برے کاموں میں ہم ان کو شریک کرتے ہیں, اور نیک کاموں میں اور اچھے کاموں میں ہم ان کو شریک نہیں کرتے. اسی لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے اندر, عید اور بقرعید کی نماز میں خاص طور سے تاکیدی حکم دیا کہ عورتوں کو لے کر جاؤ. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس جلباب نہ ہو, چادر نہ ہو, برقع نہ ہو, نقاب نہ ہو, اس کو بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہ جائے. آپ نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا, اس کی سہیلی اس کو چادر دے دے, اس کی پڑوسی پڑوسن اس کو اپنا برقع دے دے, لیکن وہ جائے. اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ اتنی تاکید اسی لیے کی گئی تاکہ عیدین کا خطبہ وہ بھی سنیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نوجوان آئے, بخاری کے الفاظ کتاب الادب کی روایت, کچھ نوجوان آئے. اب ذرا دیکھیے نبی پاک کا انداز, دیکھیے تربیت کا. یہ نوجوان آئے, یہ نبی پاک کے پاس دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. کتنے دن تک؟ فَأَقَمْنَا إِنَّهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً, 20 دن تک. جب 20 دن گزر گیا, اللہ اکبر, میرے نبی فیس ریڈنگ بھی کرتے تھے, چہرہ پڑھنا بھی جانتے تھے میرے نبی. اللہ اکبر, میرے نبی ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے سائیکولوجسٹ بھی تھے, ماہر نفسیات. سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنا. فَلَمَّا ظَنَّا أَنَّا قَدِ اسْتَغْنَى أَهْلَنَا, بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت مالک بن حویرث راوی ہیں, کہتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے. نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, سوشل نیٹورکنگ نہیں تھی. 20 دن تک آدمی اپنی بیوی بچے سے دور ہے. نبی نے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے, اپنی بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے. نبی نے بلایا, کہا کہ کس کی کس کی شادی ہو گئی ہے, کس کے کتنے بچے ہیں, کتنی بیویاں ہیں, سب کا انٹرویو لیا آپ سے. جب ہم لوگوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی میری اتنی بیوی ہے, اتنی بچے ہیں, سب لوگوں نے بتا دیا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَكَانَ رَقِيقًا رَقِيمًا, حضرت مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی بڑے رحم دل تھے اور بڑے ملنسار تھے, بڑے گھل مل جانے والے تھے. نوجوان کے ساتھ ہوتے تو نوجوان ہو جاتے, بزرگوں کے ساتھ رہتے تو بزرگ ہو جاتے, ملنے جلنے والے. تو اللہ کے نبی نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب ہمیں گھر چلے جانا چاہیے
تو آپ نے فرمایا ارجعوا الى اهلیکم, اب تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ.
پتا یہ چلا کہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی بہت لمبے پیریڈ تک دینی بچوں سے دور رہنا مناسب نہیں ہے. یہ حدیث یہ نقطہ بتا رہی ہے, دنیاوی مقصد کے لیے تو چھوڑو, دینی مقصد کے لیے بھی بہت لمبے پیریڈ تک بال بچوں سے دور رہنا اسلام کی نظر میں اچھا نہیں ہے. نبی پاک نے 20 دن ہوا ہے ان سے کہا کہ گھر چلے جاؤ, اور گھر جانے کے بعد کیا کرو, یہ لوگ 20 دن تک نبی کی صحبت میں رہے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دین کی باتیں سیکھ کر جا رہے ہیں. نبی نے کہا اپنے گھر جاؤ, فعلموہم, اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں سکھاؤ, ومروہم, ان کو بھی بتاؤ. پتا یہ چلا کہ دین کی باتیں خود بھی سیکھنا ہے, گھر والوں کو بھی سکھانا ہے. اور اگلے جملے پر غور کیجئے,
وَسَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِ
أُصَلِّي, اور اے میرے صحابہ نماز تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے ہو, اب گھر جانا تو ایسے ہی نماز پڑھنا جیسے مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے دیکھا. پتا یہ چلا کہ جیسے نبی کا سونا محفوظ ہے, نبی کا جاگنا محفوظ ہے, نبی کا اٹھنا محفوظ ہے, نبی کا بیٹھنا محفوظ ہے, نبی کی نماز بھی محفوظ ہے. نبی نے یہ کہہ دیا کہ صلوا کما رأیتموني أصلي, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نماز اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبول ہوگی جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہم نماز کے معاملے میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جیسی مرضی ہو, جیسی اپنے باپ دادا کو دیکھتے چلے آئے ہیں. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, ہمیں جاننا چاہیے, ہمیں پیچھے پڑنا چاہیے کہ ہمارے نبی رکوع کیسے کرتے تھے, ہمارے نبی کا سجدہ کیسا ہوا کرتا تھا, ہمارے نبی قعدہ میں کیسے بیٹھتے تھے, ہمارے نبی تحیات میں کیا پڑھتے تھے, ہمارے نبی سجدوں میں کیا پڑھتے تھے, ہمارے نبی کی دعائیں کرنا کیا ہوتی تھی, ہمارے نبی ہاتھ کہاں باندھتے تھے, ہمارے نبی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے. ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے, اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے. تو بہرحال ثابت یہ ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. سوال یہ ہے کہ کیسے بچائیں. چلو باپ سے شروع کرتے ہیں, ایک باپ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں. باپ ہیڈ آف دا فیملی, پریوار کا مکھیا, راشن کارڈ پر سب سے اوپر اس کا نام رہتا, اب تو اما کا نام ہونے لگا نا, اب حکومت میں اما کا نام اوپر کرتے ہیں, اب ابا نیچے ہو گئے, لیڈیز فرسٹ. بہرحال پریوار کا مکھیا سارے پریوار کو چلا رہا ہے, ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث, اللہ کلکم راعی وکلکم مسئولون عن رعیتہ, سنو تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے اور اس کی نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. فل امیر الذی علی الناس راع, تو لوگوں کا جو امیر ہے, لوگوں کا جو مکھیا ہے, لوگوں کا جو لیڈر ہے, وہ لوگوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا.
والرجل راع علی اهل بیتہ, اور آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا,
باپ سے سوال کیا جائے گا.
تم تو تہجد پڑھا کرتے تھے, تم تو نمازی تھے, تمہارا بیٹا شراب کے نشے میں چور رہا کرتا تھا, تم نے اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھایا, تمہارا بیٹا گاؤں کی محلے کی علاقے کی بہو بیٹیوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا, تم کیا کیا کرتے تھے, تم نے اپنے بیٹے کو روکنے کی کوشش کیوں.
باپ کے ہاتھ میں ہے بیٹا, باپ کے ہاتھ میں. نبی نے فرمایا کہ بیٹا باپ کے ہاتھ میں. اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کی مولود الا یولد علی الفطرہ, جب بچہ پیدا ہوتا ہے پکا مسلمان پیدا ہوتا ہے.
جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے
وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے, توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے, اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں,
اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. پتہ یہ چلا कि माँ बाप का रोल बहुत ऊंचा है, माँ बाप चाहे तो बच्चे के अकीदे को खराब कर सकते हैं, माँ बाप चाहे तो बच्चे के अकीदे को बना सकते हैं, माँ बाप चाहे तो बच्चे के अखलाक को बिगाड़ सकते हैं, माँ बाप चाहे तो बच्चे को अखलाक को बना सकते हैं। बाप हो तो लुकमान अलैहिस्सलाम, हजरत लुकमान जैसा अलैहिस्सलाम के नाम के साथ लगाना थोड़ा मशकूक है, इनके नबी होने में सही बात यह है कि ये नबी नहीं थे। तो हजरत लुकमान की नसीहत कुरान में बयान की गई है, एक बाप अपने बेटे को क्या नसीहत करता है, जरा देखिए इख्तिसार के साथ वो नसीहत से बयान करता हूँ।
वही लुकमान ही
याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, याद हो रही है अय मेरे बेटे तू अल्लाह के साथ शिर्क न करना, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है। पता ये चला कि इस्लाह की शुरुआत अकीदे से होनी चाहिए, तौहीद से होनी चाहिए, तबलीग की शुरुआत नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, ज़कात से नहीं, हज से नहीं, फ़ज़ाइल से नहीं, तबलीग की शुरुआत तौहीद से होनी चाहिए। नबी ने तबलीग की शुरुआत तौहीद से की। लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि आए मेरे बेटे अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, और ये कहकर चुप नहीं हो जाते हैं, दलील भी देते हैं, इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। पता ये चला कि बात कहो तो दलील भी दे दो। अल्लाह अकबर, हमारे स्टेज की यही तो दावत है, बगैर दलील हर बात कबूल मत करो। हमारे स्टेज से यही पैगाम है, पगड़ियों पर से धोखा न खाओ, दस्तारों से धोखा न खाओ, दाढ़ियों से धोखा न खाओ, इल्म और दलील से बात करो। दलील हो तो ले लो, दलील ना हो तो अब्दुल गफ्फार की बात जीरो है, दलील ना हो तो मौलाना शकूर रहमान की बात जीरो है, दलील ना हो तो मौलाना नूर उल आइन की बात जीरो है, और दलील हो तो एक बच्चे की बात को भी सराखों पर लिया जाए। इन शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है। उसके बाद अब माँ बाप के एहसान के बारे में बताया गया, वस्तैनल इंसान अभिवादी, हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन की, हमारा इंसान को उसकी माँ ने तकलीफ दर तकलीफ के साथ उसको जन्म दिया है। माँ का हक तीन दर्जा और बाप का हक एक दर्जा जानते हैं क्यों? तीन तकलीफ ऐसी होती है जो सिर्फ माँ उठाती है, बाप नहीं उठाता। 9 महीना पेट में रखने की तकलीफ कौन उठाता है? बोलो, माँ उठाती है। बच्चे को जन्म देते वक्त अपनी जिंदगी और मौत का इम्तिहान कौन देता है? माँ देती है। और 2 साल तक अपने खून को, जिसे अल्लाह ने दूध बना दिया है, उसके जरिए अपने बच्चे को गिज़ा देने का काम माँ करती है, बाप नहीं करता। ये तीन काम माँ करती है। अल्लाह ने माँ का एहसान याद दिलाया है कि याद कर अपनी माँ के एहसान को, जिस माँ को आज तू गालियां बकता है, जिस माँ को तू घर से निकालता है, जिस माँ के साथ बदतमीजी करता है, जिस माँ के दिल को ठेस पहुंचाता है, तेरी माँ ने तकलीफ दर तकलीफ के साथ तुझको जन्म दिया है, तुझको पेट में रखा है, और फिसाल रुपया मैन, और 2 साल में तेरा दूध छुड़ाया है। अनिश्कुर ली वाले वालिदै, मेरा भी शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा कर। लेकिन माँ बाप का इतना बड़ा हक है, उसके बावजूद आगे ये भी कहा गया कि अल्लाह के हक से बढ़ के नहीं है। माँ बाप भी अगर गलत शिक्षा दे, गलत तालीम दे, तौहीद के खिलाफ तुमको किसी बात का हुक्म दे, शिर्क की तालीम दे, खबरदार माँ की बात मत मानना, बाप की बात मत मानना।
अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको शिर्क करने की तालीम दे तो खबरदार उनकी बात मत मानना।
व साहिब हुमा फिर दुनिया मारूफा, हाँ उनके साथ दुनिया में अच्छा करना। तौहीद की तालीम होगी, माँ बाप के साथ भलाई की तालीम होगी। अब क्या तालीम दी जा रही? अब अकीदा बताया जा रहा है। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिसाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फी सतरतिन औ फिस्समावाति औ फिल-अर्ज़ियाति बिहल्ला। आए मेरे प्यारे बच्चे, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चे, سے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو, چاہے وہ کسی چٹان میں چھپی ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, چاہے وہ زمین میں کہیں ہو, چاہے وہ آسمان میں کہیں ہو, یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. اللہ لطیف القدیر, اللہ تعالیٰ بڑا باریک دین ہے, بڑی خبر رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رائی کے دانے کے برابر. ابھی ہمارے مولانا بیان کر رہے ہیں یہ فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین. میں تو کہتا ہوں کہ کرامن کاتبین سے تو کچھ مس ہو بھی سکتا ہے, حالانکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ فرشتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا علم و خان العین, اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. جب تم سڑک پر چلتے ہو, گلیوں میں چلتے ہو, تو تمہاری نگاہیں کہاں پر ہیں اور نشانہ کہاں پر ہے اللہ کو خوب پتا ہے. وما تخفی الصدور, اور آنکھیں تو بہت دور کی بات ہے, تمہارے سینوں کے اندر کیا چھپا ہے, تمہارے دل میں کیا چھپا ہے, وہ بھی اللہ کو معلوم. اللہ کا کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے علم کو بتایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو, اللہ کے بارے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ بتایا. اب اس کے بعد نماز کی تلقین کر رہے ہیں,
یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر. اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر, تو نیکیوں کا حکم دے, تو نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے.
پتا یہ چلا کہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے. ابھی آپ کے امیلوں میں میرا پروگرام ہوا تھا, میں نے وہاں پر اسی موضوع پر تقریر کی تھی کہ نبی نے دین کی دعوت کا کام, تبلیغ کا کام صرف علماء کے کندھے پر نہیں ڈالا ہے. ہر انسان اپنی حیثیت کے حساب سے دین کی تبلیغ کرے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں نیکیوں کا حکم دے, ونہ عن المنکر, اور برائیوں سے روک. کہیں شرک ہو رہا ہے روک, کہیں بدعت ہو رہی ہے روک, کہیں برائی ہو رہی ہے روک. ہاں جب تو شرک سے روکے گا, جب تو بدعت سے روکے گا, جب تو خرافات سے روکے گا, جب تو برائیوں سے روکے گا, تو تجھے تکلیفیں بھی دی جائیں گی, تجھے گالیاں بھی دی جائیں گی, تیرے اوپر پتھر بھی برسائے جائیں گے. واصبر على ما اصابك, تو مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے بھی تیار رہنا. ان ذلك من عزم الامور, صبر کرنا بڑے جگر کا کام ہے, بڑے حوصلے کا کام ہے. نماز ہو گئی, امر بالمعروف ہو گیا, نہی عن المنکر ہو گیا, صبر کی تلقین ہو گئی, اب اخلاقیات کی تعلیم دی جائے گی.
ولا تصفر خطك للناس,
اے میرے بیٹے جب تو لوگوں سے ملاقات کیا کر تو گال پھلا کر نہ ملا کر, اکڑ کر نہ ملا کر. تکبر تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے, گھمنڈ تیرے اندر نہیں ہونا چاہیے.
ولا تصفر خطك للناس, جب تو لوگوں سے ملا کر تو گال پھلا کر نہ ملا کر. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کو گھمنڈی لوگ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے.
پتا ہے اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو کیا عذاب دے گا, کیا عذاب دے گا؟ ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن گھمنڈی لوگوں کو اللہ تعالیٰ چیونٹی بنا دے گا. اللہ, جو اپنے آپ کو فرعون بنا کرتے تھے, حامان بنا کرتے تھے, قارون بنا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حقیر ترین مخلوق چیونٹی بنا دے گا, چیونٹیوں کی شکل میں. یوحشر المتکبرون یوم القیامۃ امثال الدر, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن گھمنڈیوں کو چیونٹی کی شکل میں بنا دے گا. سورہم کسور الرجال, ان کا سائز تو چیونٹی کے برابر ہوگا لیکن چہرہ اور باڈی انسان کی ہوگی. کیسا عذاب دے رہا ہے اللہ تبارک گھمنڈی لوگوں کو, ان کا سائز تو چیونٹی کے برابر ہوگا لیکن چہرہ انسان کے جیسا ہوگا. اور اس کے بعد جہنم میں ان کے لیے الگ سے ایک قید خانہ ہوگا جس کا نام بولس ہوگا, بولس. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بولس میں ڈالا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے. تو لقمان نے اپنے بیٹے کو تکبر سے بچنے کی تعلیم دی. اب اس کے بعد میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. واقصد فی مچھلی کا, اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو, بہت تیز تیز مت چلو اور بہت دھیرے دھیرے مت چلو. جب راستے میں چلو تو میانہ روی کے ساتھ چلو. حضرت لقمان نے ایک سبق یہ دیا کہ اسلام کے اندر ہر چیز میں اعتدال ہے, اسلام میں نہ افراد تھے نہ تفریق تھے. ابھی آتنکواد دنیا چلا رہی ہے, ہمارے نیوز چینلوں پر بڑے بڑے مولانا لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیرس پر جو حملے ہوئے ہر مسلمان ان کا کھنڈن کرتا ہے, ان کا کنڈن کرتا ہے, لیکن دنیا ہمیں یہ بھی بتائے کہ کیا ہر وہ حملہ یا ہر وہ ظلم جس کو کوئی مسلمان, چاہے وہ مسلمان نام کا مسلمان ہو چاہے حقیقت میں مسلمان ہو, اگر مسلمان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی ہو تو اس کا نام ٹیرر ہے, اس کا نام دہشت گردی ہے, اس کا نام آتنکواد ہے. لیکن وہی کام اگر مسلمان کے اوپر کیا جائے, وہی فرانس کے حملے, وہی روس کے حملے آج سیریا کے اوپر ہو رہے ہیں, نام آئسس کا لیا جا رہا ہے, وہاں بے گناہ بے قصور مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں, کیا وہ مسلمانوں کا خون خون نہیں؟ کیا فلسطین کے اوپر اسرائیل جو کئی دہائیوں سے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے اوپر بے قصور ان کے اوپر بمباری کر رہا ہے, راکٹ اور لانچر ڈال رہا ہے, کیا وہ ان کا خون خون نہیں ہے؟ اور کیا وہ ظلم ظلم نہیں ہے؟ کیا اس کو آتنکواد نہیں کہا جائے گا؟ یہ جو دو پریبھاشائیں ہیں, یہ جو ڈبل فیس چہرہ ہے دنیا کا اور ورلڈ میڈیا کا, میرے بھائیوں ہم اس سے چلاتے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ فرانس نے اگر بے گناہوں پر کے اوپر ظلم کیا تو یہ بھی آتنکواد ہے, اور کچھ لوگوں نے اگر اپنے آپ کو مسلمان نام کے مسلمان کہہ کر انہوں نے اگر 160 بے قصور لوگوں کی جان لی تو اس کا نام بھی آتنکواد ہے. ہم اس کا بھی کنڈن کرتے ہیں, اس کا بھی کنڈن کرتے ہیں. وقسب فی مشیک, اپنی چال میں بھی آنا رویہ اختیار کرو. جو اسلام ہمیں چلنے کا طریقہ بتا رہا ہو, بھلا وہ اسلام ہمیں کسی بے قصور کی ہتیا کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وقزز من صوتک, حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے سے اپنی آواز پست رکھو. پست رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اتنا دھیرے بولو کہ لوگ کہیں کہ بھائی کیا بول رہے ہیں, مطلب چلا چلا کر مت بولو, بہت زیادہ گلا پھاڑ کر مت بولو, لوگوں سے بات کرو تو ایک میڈیم آواز میں بات کرو, پست آواز میں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری آواز گدھے کی آواز. تو ایک باپ کو ایسا ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ آج جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے. ذرا اپنے نبی کو دیکھو, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہے, نبی نانا ہے لیکن باپ کا بھی رول ادا کر رہے ہیں.
بخاری شریف کی روایت ہے, کتاب الزکات کی روایت ہے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کی کھجوریں مسجد میں رکھی ہوئی ہیں, ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی کی نظر پڑ جاتی ہے اور اپنے نوازے سے کہتے ہیں کک کک, نکال نکال تھوک تھوک. اللہ کے نبی اپنے نوازے سے وہ کھجوریں نکلواتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اماں شروع انا لانا کرو صدقہ, اے میرے پیارے بیٹے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں 5 یا 6 سال کی, چلو مان لو کہ یہ جب واقعہ ہوا تو ان کی عمر 5 سال کی. 5 سال کا لڑکا, 5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے, اس کو کیا پتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ لیکن میرے پیارے نبی 5 سال کے بچے کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ تو نبی کا نواسا ہے, تو نبی کے اہل بیت میں سے ہے, تیرے یہ صدقہ کھانا حلال نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسلام کی ٹریننگ دو, ان کو اسلام سکھاؤ, ان کو ایمان سکھاؤ, ان کو توحید سکھاؤ. اور میرے نبی نے یہ کہا کہ کھجور کو منہ سے نکال دے تو اس کی دلیل بھی دیا کہ تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. پتہ یہ چلا کہ بچوں کو کوئی بات بتاؤ تو دلیل بھی بتاؤ, دلیل بھی سکھاؤ. کیسی تربیت نبی نے, کیسی تربیت کی؟
بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے. حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور وہیں سے اللہ کے پیارے نبی واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ کو پتا لگا میرے ابا جان کائنات کے امام میرے دروازے پر آ کے وہاں پر چلے گئے. حضرت فاطمہ کا دل گھبرانے لگا کہ کیا بات ہے, کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ میرے ابا جان میرے گھر پر تو آئے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا کہ جاؤ ذرا میرے نبی سے پوچھ کراؤ, میرے ابا سے پوچھ کراؤ کہ کیا آپ کی بیٹی نے کون سی گستاخی کر دی. حضرت علی آئے, اے اللہ کے پیارے نبی ایسا ایسا ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ ہمارے دروازے پر آئے اور واپس چلے گئے.
اللہ کے نبی نے فرمایا رأیت علی بابھا سترم موشیا,
اے علی میں جب تمہارے گھر کے دروازے پر گیا میں نے دیکھا کہ فاطمہ میری بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دروازے پر پردہ جو لٹکا ہوا ہے وہ بڑا ڈیزائن دار ہے, وہ بڑا نقاشی والا بڑا منقش ہے, اس کے اندر بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. اے علی مالی ولی دنیا, محمد الرسول اللہ کا دنیا سے کیا رشتہ ہے, محمد الرسول اللہ کا دنیا سے کیا واسطہ ہے. جب محمد الرسول اللہ کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تو اس کی بیٹی کا واسطہ کیوں ہے. آپ نے اس پردے کو دیکھ کر آپ واپس چلے آئے. حضرت علی آئے اور اپنی بیوی کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس لیے واپس چلے. حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ پوچھو میرے ابا سے کہ میں کیا کروں اس پردے کا. نبی نے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ سے یہ کہہ دو کہ وہ پردہ فلاں فلاں قبیلے والوں کو دے دے, وہ ضرورت مند ہے ان کو دے دے, وہ اپنے استعمال میں لے آئیں گے کپڑا وغیرہ اس کا سلوا دے. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ کرتے ہیں کیا اپنے بچوں کو؟ ہم نے بچپن سے دنیا داری سکھائی, دنیا کا عیش دنیا ترقی سکھائی, ہم نے کبھی اپنے بچوں کو آخرت سکھائی؟ یہ نبی نے تربیت دی اپنی بیٹی کو. نبی کی بیٹی آتی ہے حضرت فاطمہ آتی ہے, بیچاری اپنے ہاتھوں سے آٹا پیستی, چکی چلاتے چلاتے ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے. یہ بھی یہ مسلم کی روایت ہے. آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی. حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ اب ابا جان آئے تو ان سے کہنا کہ اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک خادم دے دے, ایک نوکر دے دے. آپ کی بیٹی آٹا پیستے پیستے اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں.
اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ میری بیٹی آ رہی ہے اور اس نے ایسا ایسا کہا ہے. اللہ کے پیارے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی بستر پر لیتے تھے, اچانک اللہ کے پیارے نبی آئے, ہم دونوں اللہ کے نبی کے احترام میں کھڑے ہونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا رسلکما, ٹھہرو تم دونوں اپنے اپنی جگہ پر. نبی آئے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے بستر پر آئے اور اتنے قریب آ کر اور اتنے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں وجد تو برد قدمی ہی, نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی ٹھنڈک کو میں نے محسوس کیا, اتنے قریب آ کر میرے پیارے نبی بیٹھے. نبی نے کہا میری پیاری بیٹی فاطمہ پتا لگا مجھے کہ تم میرے پاس خادم لینے کے لیے آئی تھی. اے میری بیٹی فاطمہ ابھی مسلمانوں کو خادم کی اور نوکروں کی زیادہ ضرورت ہے, ابھی محمد رسول اللہ کی بیٹی کے لیے کسی خادم کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اللہ ادلکما اللہ خیر منہا, کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ بتا دوں. اذا اویتما الى فراشکما, جب تم میاں بیوی اپنے بستر پر سونے جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. یہ نبی کی تعلیم تھی. میرے بھائیوں یہ بچے ہمارے جو ہوتے ہیں نا ان کا دماغ بلیک بورڈ کی طرح بالکل سادہ ہوتا ہے, ہم جو لکھیں گے وہ چھپ جائے. ہم گالی سکھائیں گے گالی سیکھیں گے, ہم سگریٹ پینا سکھائیں گے یہ سگریٹ پینا سیکھیں گے, ہم بدکاری سکھائیں گے بدکاری سیکھیں گے, جو سکھاؤ وہ سیکھیں گے. ایک اور روایت دیکھیے, بخاری کی روایت ہے کتاب الاتمہ کی روایت, حضرت عمر بن ابی سلمہ, یہ حضرت ام سلمہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ہم سب کی ماں ہیں, ان کے یہ صاحبزادے ہیں یعنی اللہ کے نبی کے سوتیلے بیٹے ہیں. حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہتے ہیں, ان کو حضرت ام سلمہ لے کر آئی ہیں, نبی ان کو پالتے ہیں. کہتے ہیں ایک دن میں کھانا کھا رہا, فکانت یدی تطیش فی الصحفہ, میرا ہاتھ پلیٹ کے اندر گھومنے لگا, کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں. نبی نے دیکھا کہ یہ بچہ غلط طریقے سے کھانا کھا. نبی نے ڈانٹا نہیں, نبی کا انداز دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا
یا غلام اے بچے
بسم اللہ جب تو کھانا کھایا کر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کر
وکل بیمینک اور تاجنے ہاتھ سے کھانا کھایا کر وکل بما یدیک
اور پلیٹ میں تمہارے سامنے کا جو کھانا ہو وہاں سے کھایا کرو پوری پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ نہ ڈالا کرو. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں فما زالت تلک طعمت بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھانے کا طریقہ بتایا پوری زندگی میں وہی طریقہ اسی پر عمل کرتا. بچوں کو آج آپ جو اچھی بات سکھا دیں گے اگر آپ نے صحیح طریقے سے سکھایا ان کی زندگی کی آخری سانس تک وہ نہیں بھولیں گے. ارے اپنے بچوں کو کبھی تم نے بتایا کہ گھر سے وضو کر کے جب مسجد جاؤ تو قدم قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں قدم قدم پر درجے بڑھتے ہیں؟ کیسے بتاتے تم نے خود کبھی گھر سے وضو کر کے جب تم خود کبھی گھر سے وضو بنا کر نماز پڑھنے کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناؤ صبیکم. ابو داؤد کی روایت ہے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو تو 7 سال کے ہو وضربوہم علیہا وہم ابناؤ 10 سنین اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو مارو وفرقوا بینہم فی المضاجع اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو وہ بالغ ہو گئے. 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر الگ کر دو. یہ وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کرتے تو آج ہمارے بچے جہنم کی آگ سے بچ گئے.
ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کھانے کعبہ کے پاس جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی حاجہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں بے آب ہو گیا سرزمین میں اپنے دودھ پی کے بچے کو ان کی اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں
تو ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کرتے ہیں؟
ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم.
اے اللہ اس بے آب ہو گیا سرزمین میں میں نے اپنی اولاد کو اس لیے بتایا ہے لیقیم الصلاۃ تاکہ یہ نماز قائم کریں. آج مسلمانوں کے محلے میں مسلمانوں کے علاقے میں 3-4 مسجدیں ہوتی ہیں لیکن وہ نمازیوں کے لیے ترستی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ترستی ہیں. اگر یہ 60 سال کے بوڑھے نماز پڑھنا چھوڑ دو تو مسجدوں میں تالے لگنے شروع ہو جائیں. میرے نوجوان ساتھیوں نماز آپ کے لیے نہیں. نبی نے کہا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو اور ہم لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ جب 60 سال کا ہو جائے تب نماز پڑھو. کیا تربیت ہے یہاں. انبیاء کرام اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے سارے بچے ان کے ہیں 12 بچے تھے 12 بچے ان کے سامنے آئے اپنے بچوں کو ہائے ہائے مرتے ٹائم عقیدہ سکھاتے جا رہے ہیں. مسلمانوں اسلام کے اندر توحید اور عقیدے سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہ گڑبڑ تو سب گڑبڑ.
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی.
یا تو جب یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم تھا
اور ان کے بچے ان کے سامنے موجود تھے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں اے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے کس کی عبادت کرو گے کس سے دعا کرو گے کس کے آگے سجدہ کرو گے کس کے سامنے نظر و نیاز کرو گے کس سے اپنی حاجتیں اور مریادیں کس کے سامنے رکھو گے؟
قالوا یعقوب علیہ السلام کے بچے جواب دیتے ہیں
نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الها واحدا.
اے پیارے ابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے دادا ابراہیم کیا کرتے تھے ہمارے دادا اسماعیل کیا کرتے تھے ہمارے دادا اسحاق کیا کرتے تھے. بچوں نے یہ جواب عقیدہ اور توحید اپنے بچوں کو دے کر جاؤ میرے بھائیو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ. اور ماں کا کوئی کام نہیں ہے باپ کا تو کام ہو گیا ماں کا کام کیا ہے؟ بیٹی کی پرورش تو ماں ہی زیادہ کرتی ہے نا. بیٹیاں اپنی ماں سے سیکھتی ہیں. جو ماں بے حیا بیٹی بھی بے حیا جو ماں فیشن والی بیٹی اس سے آگے نمبر 1 فیشن ہے. ابھی ہمارے مولانا حدیث پڑھ کے سنا چکے ہیں میں ایک بار پھر سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں
الآپ کو لیوالی دہی اپنے والدین
کو تکلیف پہنچانے والا, وہ
اور مردوں جیسی شکل بنانے والی, مردوں جیسا کپڑا پہننے والی, مردانی اپنے آپ کو بنانے والی عورت, اور بے غیرت مرد جس کے گھر کی عورتیں بے حیائی کرتی ہوں, جس کے گھر کی بیٹیاں, جس کے گھر کی بہویں, جس کے گھر کی عورتیں غلط کام کرتی ہوں, بے حیائی کرتی ہوں, اور وہ گوارا کر لیتا ہو, برداشت کر لیتا. مسلمان کے اندر غیرت ہونی چاہیے, مسلمان کی عورت, مسلمان کی بیوی. آج ٹائٹ فٹنگ کے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں گھومے, کیسا تیرا ایمان ہے, کیسی تیری توحید ہے؟ ارے جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے, اس نبی نے جس کپڑے کو جہنمی عورت کا کپڑا کہا, تیری بہن, تیری بیٹی, تیری بہو پہن رہی ہے, اور تیرے ماتھے پر کوئی سلوٹ نہیں, تو بڑے شوق سے پہنا رہا, تو سعودیہ سے لا رہا ہے اس کا نقاب, تو سعودیہ سے لا رہا ہے اس کا سوٹ, اور پہنا رہا ہے اس کو وہ کپڑے. میرے بھائیوں, ایک ماں کی کیا جانکاری ہے, حضرت مریم کی ماں کو, ابھی بچہ پیٹ میں ہے, اللہ اکبر, یہاں ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا تو ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہوگا تو میں ڈاکٹر بناؤں گی, میں انجینئر بناؤں گا, میں یہ بناؤں گی, میں وہ بناؤں گی. مریم کی ماں کیا کہتی ہے,
رب انی نظرت لک فی بطنی محررا,
اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی, تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی, تیری خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. جب بچہ پیدا ہوا, مریم دنیا میں جنم لیتی ہے, جب مریم آتی ہے دنیا میں, حضرت مریم کی ماں یہ دعا کرتی ہے, انی اعوذ بک, کیسے آئے یہاں پہ جی ہیں, انی اعوذ بک وذریتہا من الشیطان الرجیم, میں مریم اور اس سے آگے ہونے والی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. کہاں گئی مریم کی ماں جیسی مائیں, کہاں گئی امام بخاری کی ماں جیسی مائیں؟ آج مائیں ہیں بچوں کو بگاڑنے والی مائیں, بچوں کو غلط روٹ پر ڈالنے والی مائیں. ایک حدیث پڑھتا ہوں, ابو داؤد شریف کتاب الادب, حضرت عبداللہ ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور میں ابھی بچہ تھا, میری ماں نے مجھے بلایا, کہا کہ ہاں تعال ادھر آؤ, اوتی کا میں تجھے کچھ دوں گا. نبی نے دیکھا, نبی نے فرمایا کہ کیا تم کچھ دینے کا ارادہ کر رہی تھی یا ایسے ہی بچے کو بہلانے کے لیے, اس کو کھلانے کے لیے اپنے پاس بلا لے بلا رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عامر کی ماں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے نبی نے ان کو کھجور دینا چاہ رہی.
اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر تو اپنے بچے کو کھجور دینا چاہتی تھی تب تو ٹھیک ہے, اگر تو ایسے ہی بہلانے کے لیے, پھسلانے کے لیے اپنے پاس بلا رہی تھی تو تیرے مقدر میں, تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا, ایک جھوٹ کا گناہ تیرے سر پر لاد دیا جاتا. ایسا جھوٹ تم لوگ کتنا بولتے ہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے, بندر آ جائے گا, بلی آ جائے گا, کتا آ جائے گا. اسلام کے اندر بچوں سے بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا, تاکہ بچپن سے ہی بچوں کو سچ بولنے کی ٹریننگ دی جائے. تو ماں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, ایک دن میں گھر میں بیٹھی تھی, بخاری کی روایت, ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. عورت بھوکی پیاسی ہے, کچھ کھانے کو مانگ رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے تلاش کیا تو ایک کھجور ملی. نبی کے گھر میں تلاش کرنے پر ایک کھجور ملی. اللہ اکبر, کیا نبی کا لائف اسٹائل تھا اور کیا ہمارا لائف اسٹائل تھا. ہماری زندگی کا مقصد دنیا ہی دنیا, اور میرے نبی کا مقصد دین ہی دین, آخرت ہی آخرت. ایک کھجور ملی, فأعطيتها, اما عائشہ کہتی ہے میں نے دے دیا. فشقها اثنتين, اس نے کھجور کو دو ٹکڑے کیا, ایک بچی کو دے دیا, دوسرا ایک بچی کو دے دیا. ولم تاکل منها شيئا, اور خود وہ عورت بیچاری بھوکی رہ گئی, خود کچھ نہیں کھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی.
جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بتایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی, جیسا ایسا معاملہ ہوا,
آج ایک عورت آئی تھی, میں نے اس کو ایک کھجور دی, اس نے خود نہیں کھایا, اپنی بچیوں کو دے دیا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من دنیا کے حال بھی بنا تھی شیئن کن لہ سترم من النار. اے عائشہ, جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر آزمائے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کے
کا امتحان لے, پتہ یہ لگا کہ بیٹی کی پرورش کرنا آسان کام نہیں ہے, بیٹی کو پالنا کوئی آسان کام نہیں ہے, بیٹی کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے, اس کی جوانی تک اس کی عزت پر پہرا دو, اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا پہرا دو, اور جب جوان ہو جائے شادی کے لائق ہو جائے تو اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اس کی شادی کر دو, سسرال والوں کے بھروسے, داماد کے بھروسے, اس کے ساس سسر کے بھروسے. اتنی بڑی قربانی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بیٹی دے کر آزمائے امتحان میں اور وہ اس امتحان پر کھرا اترے, اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے, کن نہ لہو سترم من النار, تو یہ بیٹیاں قیامت کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ کا کام کریں گی. میری ماں اور بہنوں, یہ کام آپ کا ہے. شوہر تو کاروبار کرنے کے لیے سعودی چلا گیا, گھر میں بیٹی ہے, آپ ماں ہیں, اس کے چال چلن پر, وہ گھر سے کب نکل رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, موبائل پر کس سے بات کر رہی ہے, یہ کیئر آپ کا کرنے کا کام ہے. ابھی میں مئو گیا تھا, ہمارے مولانا حافظ الرحمان پر آئے ہیں مئو سے, مئو کا ماحول بہت تیزی سے میرے بھائیوں, کسی کسی علاقے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ سن کر ہمارے سر جو ہے شرم سے جھک جائیں. مسلمان گھروں کی لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے گارجین, ان کی مائیں ذمہ دار ہیں, اور یہ ذمہ داری ہمیں قبول کرنی پڑے. ایک ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچا رہی ہے یا نہیں بچا رہی. اچھا جناب, شوہر میاں کیا کر رہے ہیں؟ شوہر میاں بنارس لے کر گئے, بیوی کو مال میں گھما دیا, بیوی کو فلم دکھا دی, کبھی اچھا کام بھی اپنی بیوی کے لیے کچھ کیا بھی نہیں کیا. آؤ ایک حدیث پڑھ کے سناتا ہوں, بڑی پیاری حدیث, ذرا حدیث سنی, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, صحیح حدیث. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم,
رحم اللہ رجلا
قام من اللیل فصلى, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے اس آدمی کے اوپر جو رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو. رات میں کون سی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز. جو نوجوان رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو, وہ ایقظم راتہ, اور خود بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہو, چلو اٹھو چلو میرے ساتھ تہجد پڑھو, وہ ایقظم راتہ, اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتا ہو, وہ ابد, اگر بیوی کی نیند نہ کھل رہی ہو, بیوی آنکھیں مسل کے کہہ رہی ہو کہ جاؤ تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گی, بیوی اگر اٹھنے کے لیے تیار نہ ہو, نظہ فی وجہ الماء, تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے نوجوان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. نبی دعا دے رہے, کہاں ایسے نوجوان جو تحجد پڑھنے کے لیے اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں؟ ہاں فلم دیکھنے کے لیے ضرور الرٹ کرتے ہیں. ڈش کا جب مہینے کا وہ ختم ہو جاتا ہے پیک, تو بیوی کی فرمائش آتی ہے کہ ارے ٹی وی پر ریچارج کر دو, تو 300 روپے کا 400 روپے کا ریچارج کرانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے. نبی نے اس کے لیے دعا نہیں دی. جہنم میں ڈالنے کے لیے اپنی بیوی کو ہم نے 100 انتظام کیے ہیں, جہنم سے بچانے کے لیے ہم نے میرے بھائی کو کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے, قرآن کا 21واں پارہ اٹھاؤ, 21ویں پارے کی آخری آیت دیکھو,
یا ایھا النبی قل لأزواجک,
یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو, اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو, دنیا کی زندگی کی زینت چاہتی ہو, رنگینی چاہتی ہو, فتعالین امتکن واسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ میں تمہیں مال بھی دے دیتا ہوں, روپیہ بھی دے دیتا ہوں, پیسہ بھی دے دیتا ہوں, لیکن اپنے گھر سے تم کو بڑے عزت اور آبرو کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں. نبی کے گھر میں رہنا ہے تو دنیا داری نہیں چاہیے, نبی کے گھر میں رہنا ہے تو دنیا سے دل نہیں لگانا ہے. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, اگر تم رسول کو چاہتی چاہتی ہو, اگر تم آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو تمہارے لیے اللہ نے ثواب تیار کر کے رکھا ہے.
نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, گویا نبی کے ذریعے نبی کی امت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنے بال بچوں کے اندر دنیا داری نہیں بلکہ دینداری کا مزاج پیدا کرو. اچھا بیوی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہوتی, بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے؟ ارے نہیں نہیں نہیں, بیوی تو اپنے شوہر سے ڈرتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ میں تم کو فلم دکھانے لے کر جاؤں گا تو بیوی جاتی ہی ہے. کس نے کہا کہ وہ غلط کام بھی کہے تو شوہر کی بات مانو؟ ان نمت تو فی المعروف, شوہر کی اطاعت کرنا ہے, شوہر کی بات ماننا ہے, لیکن اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں. جہاں شوہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہے تو بیوی کو نہیں ماننا ہے, صرف اچھے کاموں میں اس کی اطاعت کرنا. اور نبی نے جیسے اس مرد کے لیے دعا دی ہے جو رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے اور بیوی نہ اٹھے تو پانی چھڑکے, ویسے ہی نبی نے عورت کے لیے بھی دعا دی ہے, وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً, اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو, قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ, جو رات کو اٹھے فَصَلَّتْ, نماز پڑھے, وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا, اپنے شوہر کو اٹھائے, فَإِنْ أَبَى, اگر شوہر انکار کرے, نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءُ, تو اپنے شوہر کے اوپر پانی چھڑک دے. ایسے شوہر اور ایسی بیوی بی اگر سماج میں ہو جائیں, سماج سدھر جائے میرے بھائی. اچھا بیوی بی ہو گئی, شوہر ہو گیا, بیٹے کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر بیٹا دیکھے کہ باپ غلط راستے پر جا رہا ہے تو بیٹا چھپ رہے ہیں, ماں غلط راستے پر جا رہی تو بیٹا چھپ رہے ہیں؟ نہیں, ادب کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, تمیز کے ساتھ اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام اولاد بھی کر سکتی ہے. اسلام کہاں سے چلتا ہے؟ شادی ہوئی آپ کی, بیوی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, ابھی اولاد کا آتا پتا بھی نہیں ہے, لیکن بیوی سے ملاقات کرنے کے ٹائم ایک دعا سکھل گیا, بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا, اللہ کے نام سے, اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا اور جو تو ہمیں عطا کرے, جو اولاد ہمیں دے اسے بھی شیطان دے. کیا مذہب ہمیں ملا ہے, کیا دین ملا ہے, ابھی اولاد کا دور دور تک پتہ بھی نہیں, ابھی ہم بیوی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تیرے ہونے والی اولاد, تیری ہونے والی اولاد شیطان سے محفوظ رہے. اور اسی لیے جتنے نبیوں نے دعا کی, اولاد نہیں مانگی, نیک اولاد مانگی, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد دے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ بہترین وارث عطا فرما. تو جب نیک اولاد ہوگی تو آپ کے لیے دعا کریں, نیک اولاد ہوگی, باپ اگر غلط راستے پر جا رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنے باپ کو توحید کی تبلیغ کرتے ہیں کتنے قاعدے سے, کتنے ڈھنگ سے, کتنے تمیز سے کرتے ہیں.
یا ربی لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا,
ابراہیم علیہ السلام اور سلام
اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے ابا جان, آپ کیوں ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں, جو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں.
یا ابتی انی قد جاء من العلم ما لم یأتی فاتبعنی اهدک صراطا سویا, اے ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے, میری پیروی کیجیے, میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا. باپ کو توحید نہیں پتا ہے, یہ نہیں کہہ رہے اپنے باپ سے کہ تم جاہل ہو, بڑے ادب سے کہہ رہے کہ ابا جان میرے پاس علم آ گیا ہے, میری پیروی کیجیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے, مولانا وقت کتنا ہو رہا ہے, میں مجھے بنارس بھی جانا ہے, یاد رہے 12 بجے. حضرت سعد بن ابی وقاص ایمان لے رہے, ان کی والدہ نے, ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, کہا کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی, پانی کو ہاتھ لگاؤں گی. دیکھیے ماں کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا امتحان ہے.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ماں کھانا چھوڑ دیتی ہے, پانی چھوڑ دیتی ہے.
2 دن گزرے, 3 دن گزرے, بڑھاپے کی عمر ہے, کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, پانی نہ پینے کی وجہ سے ان کی ماں بستر پڑ جاتی ہیں, پڑوسی دیکھنے کے لیے آتے ہیں، رشتے دار دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حضرت صاحب کو گالیاں دے کر جاتے ہیں کہ کیسا بیٹا ہے، دیکھو اپنی ماں کی جان لے رہا ہے، دیکھو کتنا ظالم بیٹا ہے، ماں کھانا نہیں کھا رہی ہے، ماں پانی نہیں پی رہی ہے، لیکن اس کو طرف نہیں آ رہا ہے۔ حضرت سعد نبی وقت اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں، اے میری پیاری ماں، لو کانت لکی مئت انفسی، اے میری پیاری ماں، تجھے تو اللہ نے ایک جان دی ہے، اللہ کی قسم اگر اللہ نے تجھے 100 جانیں دی ہوتی، ایک ایک کر کے تیری جان نکلتی چلی جاتی اور تم سے یہ کہتی چلی جاتی کہ اے میرے بیٹے مجھے بچا لے، لیکن اسلام کو چھوڑ دے تو سعد نبی وقاص اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اے میری پیاری ماں، تیری مرضی تو کھانا کھا، تیری مرضی تو کھانا نہ کھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب میں چھوڑ نہیں سکتا۔ کھانا پڑا ان کی ماں کو، ہتھیار ڈالنا پڑا ان کو، ایسے لوگ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا دیکھو، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دن روتے روتے بارگاہ رسالت میں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی کے لاڈلے صحابی ہیں، نبی کے محبوب صحابی ہیں، نبی نے لکھا ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو، پوچھا لمن تبکی، ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟
کہا ہے اللہ کے نبی، میں اس لیے رو رہا ہوں، میری ماں اسلام نہیں لائی ہے، میں اس کو برابر اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، آج میں جب اس کو اسلام کے بارے میں سمجھانے لگا تال کسی کا، تو اے اللہ کے نبی، میری ماں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو برا بلا کہا، آپ کے بارے میں ایسا جملہ کہا جو میں سن نہیں سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ کے پیارے نبی، چونکہ ماں نے کہا ہے، اب میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں ماں کو کچھ بول بھی نہیں سکتا، ماں کے ساتھ سختی بھی نہیں کر سکتا، اور ماں آپ کے بارے میں توہین کر رہی ہے، اے اللہ کے نبی، اگر ہو سکے تو میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے۔ ماں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کتنی فکر ہے ابو ہریرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ ادھر نبی نے دعا کی، ادھر ابو ہریرہ گھر پہنچے، دروازہ بند ہے، کہتے ہیں فسمعت خشخشت الماء، جب میں دروازے پر پہنچا تو مجھے پانی کی گرنے کی آواز آئی، اندر سے ابو ہریرہ کی ماں کی آواز آئی، ابو ہریرہ تھوڑی دیر رکو۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی ماں اندر سے نہا دھو کر نکلتی ہیں اور دروازہ کھولتی ہیں اور ان کی شکل دیکھتے ہی کہتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام لے آتی ہیں۔ اب ابو ہریرہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ جاتے ہیں، اب یہ خوشی کے آنسو آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کا نبی دیکھتے ہیں ابو ہریرہ پھر رو رہے، کہا کہ ابو ہریرہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، میں خوشی سے رو رہا ہوں، یہ آنسو میرے خوشی کے آنسو ہیں، آپ نے دعا کی تھی میری ماں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے،
اے اللہ کے نبی اب ایک دعا آپ اور کر دیجئے۔ کیا دعا کر دیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت تمام ایمان والوں کے دل میں ڈالے، اور تمام ایمان والوں کی محبت ابو ہریرہ کے دل میں ڈالے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہم حبب عبیدک، اے اللہ اپنے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو تمام اہل ایمان کی نظر میں محبوب بنا دے، اور تمام ایمان والوں کی محبت ان دونوں کے دل میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ آج جو بھی مومن میرے بارے میں سنتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور ہم سب کو ابو ہریرہ سے محبت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں، کثیر الروایہ ہیں، اور انہوں نے نبی کی سیرت اور نبی کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ تو یہ تھے صحابہ، ماں کو جنت جہنم سے بچانے کی فکر ہے، کسی کو باپ کو جہنم سے بچانے کی فکر ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے طوفان میں، بیٹا ڈوب رہا ہے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا،
اے بیٹے آ جا ہمارے کشتی پر چڑھ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا.
نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق اس کے سینے میں لکھی تھی.
اس نے کہا کہ ابا جان سآوی الی جبلی یعصمنی،
اے ابا جان مجھے آپ کی کشتی پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے سے بڑا طوفان آئے گا میں کسی پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کو تھام لوں گا، مجھے طوفان سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ،
اے میرے بیٹے کاش کہ میں تجھے سمجھا پاتا، اے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا،
آج اللہ کا عذاب صرف انہی لوگوں کو بچائے گا جو اس کشتی میں سوار ہوں گے.
نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے سمجھانے کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا، لیکن کوشش پوری کی. ہم کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. ہمارا بھائی غلط کام کرتا ہے، ہمارا بیٹا غلط کام کرتا ہے، ہماری ماں غلط کام کرتی ہے، ہم گوارا کرتے ہیں. میرے بھائیو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم سب غور کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پریوار میں شرک ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پریوار میں، ہماری فیملی میں بدعت و خرافات ہو رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پریوار کا کوئی سدسیہ، ہماری فیملی کا کوئی ممبر بے نمازی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے؟ اگر کر رہا ہے، غلط عقیدے پر جا رہا ہے، غلط روٹ پر جا رہا ہے، اس کو بچا لو، اس کو بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو. یہاں بچا سکتے ہو، وہاں نہیں بچا پاؤ گے. قیامت کے دن تم بچانا بھی چاہو گے لیکن تم کسی کو بچا نہیں پاؤ گے.
یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه، قیامت کے دن انسان اپنی ماں باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا.
لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنیه،
قیامت کے دن سب کو اپنی فکر ہوگی، اپنی چنتا ہوگی. ہاں تو ہر انسان کو یہ ہوگا کہ میں بچا ہوں، وہاں کوئی اولاد تھوڑی کام آئے گی. یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کوئی مال کوئی اولاد کام نہیں آئے گی. تو میرے بھائیوں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کریں. رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے قریبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، رب العالمین ہمارے معاشرے کی خواتین کی اصلاح فرما، اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو اسلام کا پردہ بنانے کی کوشش کرتا فرما. رب العالمین ہمارے نوجوان جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ جو نمازی ہیں ان کو نبی کے طریقے والا نمازی بنا دے، اے اللہ جو توحید اور شرک سے ناواقف ہیں انہیں توحید کو سمجھنے والا، توحید پر چلنے والا اور شرک سے بچنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت و خرافات سے محفوظ فرما. رب العالمین ہمارے منہج، ہمارے مسلک، ہماری دعوت کے تعلق سے ہمارے جو بھائی کسی بھی قسم کے پروپیگنڈا کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اس جلسے میں جتنے لوگ بھی حاضر ہوئے، جو بھی عورتیں حاضر ہوئیں، جو بھی مرد حاضر ہوئے، اے اللہ ہم جب یہاں سے اٹھیں تو اے اللہ ہمارے تمام گناہوں سے تو مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری تمام بیماریوں سے تو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سے جو قرض دار ہوں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے، اے اللہ جو ضرورت مند ہوں ان کی ضرورت پوری فرما دے، اے اللہ جو مصیبت میں ہوں ان کی مصیبتیں دور فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ضروری اللہ سن لے ان شاء اللہ مزید تاریخ 7 نومبر بروز کمار باجوا جیسا